نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. محترم حضرات, ابلیس اور اس کے چیلوں چاٹوں سے متعلق جو چیزیں اب تک بیان کی گئیں قرآن کریم سے بیان کی گئیں, سورہ نساء کے اندر بھی ان کا تذکرہ تھا. گزشتہ مجلس میں میں سورہ نساء میں جو ان کا تذکرہ تھا اس سے فارغ ہوا تھا, مگر قرآن کریم تو بھرا ہوا ہے ان کے ہتھ کندھوں کے بیان سے, تاکہ ہمیں ہم ان کے ہتھ کندھوں سے محفوظ رہیں. آج میں نے سورہ اعراف کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ دو رکوع تک جاتا ہے. یہاں سے شروع ہوا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے, اور وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ تک دو رکوع ہیں, پورے ماہ تک جاتا ہے. اس میں بھی شیطان کے بارے میں بہت کچھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بہت سے حملوں کو بیان کیا گیا ہے, ان سے بچنے کی ترکیب بھی بتائی گئی. یہ بیان ذرا کچھ لمبا ہو جائے گا کیونکہ دو رکوع ہیں. ہوگا سب قرآن و حدیث, اس کے علاوہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں صورت عطا فرمائی. اس سے اشارہ کیا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی جانب, جس کا بہت مفصل ذکر سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے, اور بھی بعض مقامات پر مثلا سورہ صاد میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ ہجر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو بیان کیا, اور اس کے بعد ہی فوراً سجدہ ابلیس کو ذکر کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے, میں تو ابلیس کے سلسلے میں ہوں اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ان کے بنانے اور ان کے مجسمے وغیرہ کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرمائی, اسے تفصیل سے تو عرض کر نہیں سکتا, سورہ بقرہ کے اندر وہ موجود ہے. بس اتنا سا عرض کروں گا سلسلہ کلام میں ربط پیدا کرنے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو پہلے تو فرشتوں سے کچھ گفتگو ہوئی, وہ گفتگو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا اس طریقے پر کہ زمین کے ہر مٹی سے ایک ایک مٹھی مٹی جمع کرائی گئی, کالی بھی, سفید بھی, سیاہ بھی, سرخ بھی اور بھوری بھی, ہر قسم کی مٹی جمع کرائی گئی, اور یہ جمع کرنے والے فرشتے تھے. مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ مٹی لے کر آؤ. چنانچہ آخری فرشتے جو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اس مٹی کو لے کر آ گئے. اس مٹی کو جمع کیا گیا اور پھر اس پر بارش برسائی گئی حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی. گارا بننے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ خمیر اس کے اندر اٹھایا. جب خمیر بھی اٹھایا اور اس قابل ہو گئی کہ اب اس سے کوئی پتلا یا کوئی مجسمہ بنایا جا سکے, تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کا پتلا بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا. اس پوری تفصیل کو سورہ ہجر کے اندر بیان فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. یہاں سے لے کر تین چار آیتیں آگے تک یہی بیان چل رہا ہے. وہ مٹی کی کیفیت بیان فرمائے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا. چنانچہ جب وہ پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکی گئی. روح پھونکتے ہی اس پتلے کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو چھینک آئی. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. انہوں نے چھینک آتے ہی کہا الحمدللہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے فطرت بشری ہے, فطرت انسانی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. فرشتے تو وہاں موجود ہی تھے, انہوں نے سن کر یہ کہا رحم یا رحم و قلبہ. یہ بھی انسانی فطرت کہ الحمدللہ جو سنے چھینکنے والے کی تو وہ یا رحم و قلبہ اس کے جواب میں دے. بہرحال اس طریقے سے ان میں روح آ گئی اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ, یہ فرشتوں کی جماعت باہر بیٹھی ہوئی ادھر بیٹھی ہوئی ہے سامنے, ان کو جا کر سلام کرو. یہ بھی حدیث بخاری میں, جو تم سلام کرو گے اور جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری تمام ذریت کا سلام ہوگا. یعنی تمام ذریت کا وہ سلام ہوگا جو اللہ کے یہاں مقبول ہے. ویسے سلام تو بہت سے ہیں, دنیا کے اندر بہت سلام چلتے ہیں, ہر قوم کا اور ہر زبان کے اندر سلام جدا جدا ہے. یہ تو صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے, اس امت کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک ان کا سلام ایک ہے. لہذا یہ امت مسلمہ جو ہے یہ فطرت انسانی پر ہے اس معاملے میں. چنانچہ وہ گئے اور جا کر انہوں نے سب سے پہلا سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, صرف السلام علیکم. فرشتوں نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ حدیث بخاری میں ہے جو میں نے عرض کیا. لہذا یہی تمام ذریت آدم جن میں انبیاء بھی داخل ہیں, اولیاء بھی داخل ہیں, ایمان والے بھی داخل ہیں, اور سب وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ داخل ہیں, ان کے لیے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہی سلام ہو گیا. یہ سلام ایسا ہے کہ جنت سے شروع ہوا اور جنت میں بھی رہے گا. دنیا میں بھی یہ سلام ہے ایمان والوں کا اور ایمان والیوں کا, اور جنت میں بھی یہی سلام ہوگا. فرشتے بھی یہی سلام کریں گے اہل جنت کو, جنتی آپس میں بھی یہی سلام کریں گے, جیسا کہ سورہ یونس کے اندر آیا ہے تحیتہم فیہا سلام. ان کو جو آپس میں ایک دوسرے کو دعائے زندگی دینا ہوگا وہ سلام کے ذریعے ہوگا, السلام علیکم کے ذریعے. یہ اہل جنت کے بارے میں. فرشتوں کے بارے میں جا بجا آیا ہے قرآن کریم میں, صرف سورہ رعد کا ایک جملہ سنایا دیتا ہوں کہ فرشتے آئیں گے اہل جنت کے پاس اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا الدار, کہ تم پر اللہ کا سلام کیونکہ تم ایمان پر جمے رہے تھے, اس کی وجہ سے تمہیں یہ جنت ملی. اب بہترین نتیجہ ہے تمہاری اس زندگی کا, یعنی دنیا کی زندگی کا جو اس وقت تمہیں ملا ہے. تو فرشتے بھی سلام کریں گے, یہی سلام ہے. اب اگر ہم اپنے سلام کو تبدیل کریں تو آپ بتائیے, ایک تو فطرت انسانی کے خلاف ہوگا, دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اور تمام انبیاء کے لیے سلام مقرر فرمایا اس کی خلاف ورزی ہوگی. تیسرے یہ کہ سلام جو ہے یہ کوئی معمولی دعا نہیں, سلام بڑی عظیم دعا ہے. اس سے بہتر دعا ایک مومن دوسرے مومن کو دے نہیں سکتا, کیونکہ سلام کے معنی ہے کہ تمہیں سلامتی ملے, اللہ کی جانب سے تمہیں سلامتی ملے, یہ ہے سلام کے معنی. اور اللہ کی جانب سے سلامتی جس کو مل جائے دنیا میں بھی وہ بہت ہی کامیاب اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار. ایسی دعا جو ملاقات کے وقت دی جائے کسی ایک کو, وہ سلام سے بہتر نہ پہلے ہوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے. جتنے دنیا میں اس وقت آداب اور کورنش وغیرہ رائج ہیں وہ سب کے سب بہت چھوٹا سا مفہوم رکھتے ہیں. صبح بخیر, شب بخیر, شام بخیر, کیا مطلب اس کا؟ وہ تو صبح اور شام کے لیے ہو گیا, عمر بھر کے لیے تو نہ ہوا, جو آخرت کے لیے تو نہ ہوا. اس لیے سلام جو ہے بڑی بہترین اور بڑی جامع قسم کی دعا ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے. اور بھی سلام کے اندر بہت سی خصوصیتیں ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کروں گا. بہرحال اس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اب جنت میں تم رہو اور تمہاری زوجہ بھی رہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, وہاں پر رہو. چنانچہ وہ جنت میں چلے گئے. ان کی زوجہ جو حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام اور ہم سب کی ماں ہے, وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر ہی رہتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی خاص درخت کے کھانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا, دنیا جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو, خوب کھاؤ خوب پیو, لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا. وہ درخت کون سا ہے؟ خاص حدیث میں اس کا ذکر نہیں, اس لیے میں بھی اس کو بیان نہیں کروں گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سا درخت. تو اس خاص درخت کے قریب نہ جانا. اس طریقے سے گزرتی رہی زندگی. لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی تو یہ قدرت خداوندی کا ایک عظیم شاہکار تھا. حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہیں سے یہ سورہ آراف کی آیت شروع ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی, بہترین صورت بنائی. تمام مخلوق میں کسی کی ایسی بہترین شکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی. دیکھ جائیے تمام حیوانات کو, تمام جانوروں کو, اور جہاں جہاں بھی آپ کی پہنچ ہو وہاں دیکھ لیجئے. سمندری مخلوق میں دیکھ لیجئے, بری یعنی خشکی کی مخلوق میں دیکھ لیجئے, اور فضائی مخلوق کے اندر دیکھ لیجئے, پہاڑی مخلوق میں دیکھ لیجئے, صحرائی مخلوق میں دیکھ لیجئے, حشرات الارض زمین کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑے ان کے اندر دیکھ لیجئے. اتنی بہترین اور اچھی صورت, حسین اور جمیل اور شکیل صورت حضرت انسان کو عطا فرمائی, کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اس لیے بار بار قرآن کریم انسان کی اس صورت کے سلسلے میں ذکر فرماتا ہے. یہاں بھی ذکر فرمایا کہ تم صورناکم, ہم نے تمہاری صورت بنائی. جب یہ سب کام ہو گیا, آیت مختصر ہے, میں نے ذرا مفصل تذکرہ کر دیا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, ہم نے حکم دیا ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ اصل میں حضرت آدم کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کرنا تھا. وہ اگر حکم دے دے معاذ اللہ کے پتھر کو سجدہ کرو تو پھر پتھر کو کرنا چاہیے، وہ اگر حکم دے دے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو اس کو کرنا چاہیے، اور جب وہ حکم دے دے کہ تم کسی کو سجدہ نہ کرو بجز میرے تو پھر کسی کو کرنا چاہیے. چنانچہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ان کے اندر تو یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے. سورہ انبیاء میں ان کا ذکر فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم میں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی ذرا سی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو فرشتے تو چونکہ ان کی فطرت میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے نہیں، وہ تو یہ سنتے ہی فوراً سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم کو سجدہ کیا. ظاہر ہے کہ حضرت آدم کے اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا جو اللہ نے بنایا تھا، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات رکھے تھے، ان کمالات میں سے کسی چیز کو سجدہ کرایا ہے. موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن چونکہ کام کی بات ہے عرض کیے دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ نے صفت علم رکھی تھی، یعنی اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. کون سا علم حضرت؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. کون سا علم عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وعلم آدم الاسماء کلہا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جن چیزوں کو علوم کہا جاتا ہے وہ اس وقت نہیں تھی، اگر تھی تو میرے سامنے ثابت کر لیں. ہم جو اپنے دھوکے کھانے کی وجہ سے اور دھوکا لوگ دشمنوں کے دھوکہ دینے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چیزیں جو آج کل رائج ہیں یہ علوم ہیں، قرآن کریم میں یہ علوم نہیں ہے. قرآن ان کو علم نہیں کہتا، قرآن ان کو ہنر کہتا ہے، پیشہ کہتا ہے. یہ پیشہ، یہ ہنر، یہ علم نہیں. اور اس کی تائید اس سے ہوتی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، اوپر ہی ہو رہا ہے سب معاملہ. ان کو صفت علم اللہ نے عطا فرمائی، علم ان کو عطا فرمایا. کون سا علم تھا وہ؟ ظاہر ہے کہ وہ علم تھا اللہ تعالیٰ سے متعلق، جس کو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ایک تو اللہ نے ان میں صفت علم رکھی تھی، علم عطا فرمایا تھا. علم وہ علم کہ جو اللہ کا علم ہے، وہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، وہ علم جو تمام حضرات انبیاء کرام کو دیا گیا ہے، وہ اس دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ، سب سے اونچی فضیلت اور سب سے اونچی شرافت، اس سے اونچی شرافت کوئی نہیں. وہ علم جو قرآن کا علم. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سر جھکا دیا اس کے سامنے، اس علم کے سامنے فرشتوں کا سر جھکا دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اللہ نے ایک تو ان کو یہ بس پتہ فرمایا تھا علم کا، لیکن یہاں پر غور سے دیکھا جائے تو ایک اور وصف اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، حقیقتاً سجدہ اس کو کرایا، اور وہ ان کے اندر کمال تھا، عبدیت، جسے ہم اپنی زبان میں عبدیت کہتے ہیں، عبودیت بھی اس کو کہتے ہیں، اور میں بھی اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کو سجدہ کرایا. عبدیت کا مفہوم یہ ہے کہ رب جو کچھ کرے بس اس پر راضی، یہ ہے رب کا جو حکم ہو جائے بس اس پر عمل، نہ اس میں مین میخ نکالنا، نہ اس کے اندر کسی قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا، نہ اور کچھ کرنا، رب کا حکم ہے بس عمل ہے. رب نے کہہ دیا کہ سو جاؤ، سو گئے. رب کا حکم آیا کہ اٹھ جاؤ، اذان ہو چکی ہے، اٹھ گئے. رب کا حکم آیا کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور اپنے اوقات کو برباد نہ کرو، عمل شروع کر دیے، رب کا حکم آیا کہ نماز پڑھ لو, پڑھ لی. حکم آیا کہ اب نماز نہ پڑھو, طلوع کے وقت غروب کے وقت نہیں پڑھو. اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو, یہ ابدیت ہے. رب کی کسی چیز سے شکایت نہیں, رب کے کسی بھی معاملے سے کوئی شکوہ نہیں. بس جیسے غلام ہوتا ہے, زر خرید غلام ہوتا ہے, ویسے زندگی گزاری. کھانے کو دے دیا کھا لیا, اور جب کھا لیا تو شکر ادا کیا. کھانے کو نہیں دیا صبر کیا, روزہ رکھ لیا اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہے ابدیت. ابدیت کمال ہے انسانیت کا, یہ سمجھ لیجیے. جس میں ابدیت نہیں وہ انسان. ابدیت انسان کے اندر, خصوصاً مومن کے اندر سب سے اونچا وصف ہے, اس کی شرافت کا, اس کی فضیلت کا اور اس کی ترقی کا. ابدیت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے, اور جس قدر ابدیت سے محروم رہتا ہے شیطان ہوتا چلا جاتا ہے. ابلیس میں ابدیت نہیں تھی, اسی لیے اس نے نیند میں سے نکالی. اللہ کے اس حکم کے اندر اس نے سوالات کرنا شروع کر دیے, جیسا کہ ابھی آنے والا ہے. فرشتوں میں ابدیت تھی لیکن ان کی ابدیت اختیاری نہیں تھی. انسان میں وصف ابدیت اللہ نے رکھا اور اختیار میں دیا ہے. جس کا دل چاہے اس وصف ابدیت کو اختیار کر لے, حاصل کر لے, حاصل ہو جائے گا, اور جو اس سے محروم رہنا چاہے محروم رہے, محروم رہے گا. یہ وصف ابدیت ہے حضرت, اور اس کی مثال اس سے اور اس کا استدلال اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ لغزش سرزد ہوئی کہ اس درخت میں سے کچھ کھا لیا, اور اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا, جیسا کہ اس کی رکوع میں درمیان میں آنے والا ہے, تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں کیا کہ جی مجھے یوں ہو گیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, میری بیوی نے مجھ سے یوں کہہ دیا تھا اس لیے ایسا, کوئی عذر پیش نہیں کیا. یہ ابدیت کا کمال تھا, بلکہ فوراً کہا کہ بالکل صحیح, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ یقیناً ہم سے ایک بڑی زیادتی ہوئی, یقیناً ہم سے گناہ ہوا, ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ کیوں ہوا, بہرحال ہوا, تیرے حکم کی خلاف ورزی ہوئی, لیکن تو ہی معاف فرمانے والا ہے, معاف فرما, تو ہی رحم کرنے والا ہے, رحم فرما. یہ ابدیت ہے. معلوم ہوا کہ ابدیت یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے اپنی طرف منسوب کر کے معافی طلب کرے, اور اگر کوئی نیکی اللہ کی توفیق سے صادر ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور اپنی طرف اس نیکی کی نسبت نہ کرے کہ میں نے یہ کر لیا, میں نے یہ کر لیا. یہ ابدیت کا ذرا سا مظاہرہ ہے جو میں نے مثال دے کر بتایا آپ کو. سب سے زیادہ ابدیت, یہ ابدیت جو انسانوں کو عطا کی گئی یعنی اختیاری ابدیت, سب سے زیادہ, سب سے اونچی, سب سے اکمل, سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور کسی میں اتنی ابدیت نہیں. قرآن کریم پڑھیں آپ اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں, اللہ کے نیک بندے, مقبول بندے, ان سب کو قرآن کریم ابدیت کا خطاب دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. سورہ سعد کو دیکھ لیجیے, بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, نعم العبد انہ اواب. حضرت داؤد کو فرمایا بڑا بہترین بندہ تھا, یعنی بڑی بہترین ابدیت کا وصف اس کے اندر موجود تھا. انہ اواب, کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا تھا, ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے رہتا تھا, اس کے اندر یہ وصف تھا. معلوم ہوا کہ جس میں ابدیت ہوتی ہے اس کی لو اللہ کی طرف لگی رہتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے ہر معاملے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا اسی میں, فرمایا نعم العبد وذکر عبدنا داود ذو العید وذکر عبدنا, ہمارے بندے کا بھی تو ذکر کر دو قرآن میں جو حضرت داود ہے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان کے سلسلے میں آیا, اور آگے چلے حضرت ایوب کا ذکر آیا وذکر عبدنا ایوب, یہاں بھی عبد کا لفظ آیا, اور آگے چلے تو مختلف بعض انبیاء کرام کا ذکر آیا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار, عبادنا ہمارے بندے عبدیت لا رہے ہیں ہر جگہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا سورہ بنی اسرائیل میں انہ کان عبدا شکورا, وہ ہمارے بندے تھے عبدیت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جہاں پر آپ کا سب سے اونچا کمال یعنی معراج میں لے جانے کا ذکر ہے وہاں نام نہیں ہے آپ, وہاں یہی وصف عبدیت ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, اللہ کی ذات پاک ہے جو رات و رات لے گئی اپنے بندے کو, بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, محمد بھی کہہ سکتے تھے, نام دوسرا بھی لے سکتے تھے, رسول بھی کہا جا سکتا تھا, نبی بھی کہا جا سکتا تھا, لیکن نہیں. یہ اس طرف اشارہ کیا کہ بندے کی معراج اور اس کی ترقی ابدیت کے اوپر موقوف ہے, جس درجے کی ابدیت ہوگی اتنی ہی ترقی بندے کے اندر ہوگی یعنی اللہ کی بارگاہ. تو یہ وصف ابدیت ہے حضرت, وصف ابدیت عجیب و غریب چیز ہے. وصف ابدیت کیسے حاصل ہوتا ہے میں اس کو بھی عرض کر دوں, موضوع تو نہیں ہے لیکن عرض کیے دیتا ہوں اور قرآن کریم سے ہی عرض کروں گا, میں تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتا نہیں. قرآن کریم کی آیت جو سورہ توبہ میں ہے وہ بتا رہی ہے اس بات کو کہ جس شخص کے اندر, جس بندے کے اندر تمہیں ابدیت نظر آئے اس کی خدمت میں جا کر بیٹھو, تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. کتنا آسان نسخہ ہے, کتنا آسان کام, نہ اس میں پیسہ لگے, نہ اس میں نذرانے کسی کو دینا پڑے, نہ کسی کی دعوتیں کرنا پڑے, نہ کسی کو کچھ اور تحفہ پیش کرنا پڑے, بس جاؤ اللہ کے وہ اس نیک بندے کی خدمت میں کہ جس کے اندر وصف ابدیت ہو, بس اس کی خدمت میں بیٹھنے لگو, تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ یہ موضوع بالکل ہی صاف ہو جائے, اگرچہ بہت مختصر ہے, وہ یہ ہے کہ ابدیت کی شان سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ابدیت, آپ کے طریقے سے ہٹ کر ابدیت کہیں نہیں ملے گی, یا تو جادوگر ملیں گے یا شعبدے باز ملیں گے جو آپ کو دھوکہ دیں گے اور ہماری خواتین کو لوٹیں گے. ابدیت ملے گی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی. بس جس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اور پیروی کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دین بھی عطا فرما رکھا ہے, بس اس کی خدمت میں جا کر بیٹھنے لگیے, 40 دن کے بعد آپ اپنے دل میں تغیر اور انقلاب محسوس کریں گے, اور رفتہ رفتہ وہ ابدیت آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچے مرتبے کی چیز ہے, وہ آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ہم کیا کریں حضرت, ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے, دشمنوں کے یعنی شیطان کے چیلے چاٹوں کے دام تزویر میں اور ان کے جال میں ہم پھنس گئے. ہمیں اور ہماری نسل کو, ہمارے نو نہالوں کو اس منصوبے نے جو شیطان نے شیطان کے چیلے چاٹوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا, اس منصوبے کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر اللہ کے نیک بندوں سے دور, بہت دور اور بہت دور ہو گئے ذہنی طور پر. اور اتنے دور ہو گئے کہ ہم ان کا نام لینا اور نام سننا گوارا نہیں کرتے. اور ان بدماشوں غنڈوں اور لچوں کی طرف کہ جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ہم ان کی طرف قریب اور قریب اور قریب تر ہوتے چلے گئے. اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا رشتہ کاٹ دیا گیا, ذہنی رشتہ, اور ہمارا یہ حال ہو گیا. عبدیت جہاں سے ملتی وہاں جانے کا راستہ بند کر دیا. کہاں سے عبدیت آ جائے؟ عبدیت کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, میں خوب بتایا دیتا ہوں آپ سے, بالکل صاف صاف بتاتا ہوں. عبدیت حدیثیں پڑھنے سے نہیں آتی, عبدیت قرآن پڑھنے سے نہیں آتی. کبھی کوئی اس غرے میں اور اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے تو عبدیت آ جائے گی, حدیث پڑھ لیں گے تو عبدیت آ جائے گی, عبدیت ان چیزوں سے نہیں آتی. عبدیت آتی ہے اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے پاس بیٹھنے سے, ان سے آتی ہے عبدیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز, سب سے اونچے اور سب سے زیادہ ممتاز تھے اس وصف عبدیت میں. ان کے پاس جو ان کو اللہ نے اس وصف عبدیت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جس نے بھی آپ پر اخلاص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نظر ڈال لی, ایک مرتبہ دیکھ لیا, ایک مرتبہ زیارت کر لی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا, دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ ہے وصف عبدیت, جہنم حرام اس کے اوپر, وعدہ کر دیا اللہ نے, کر لیا اللہ نے. وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سورہ حدید میں وعدہ ہے. جس نے ایک مرتبہ بھی عقیدت کے ساتھ مخالفت اور دشمنی سے نہیں, ورنہ کافروں نے بہت دیکھا, عقیدت کے ساتھ جس نے ایک مرتبہ بھی آپ کو دیکھ لیا عمر بھر میں, بس اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا, جہنم اس پر حرام. یہ ہے وصف عبدیت, یہ شعبد بازی اور یہ جادوگری وصف عبدیت نہیں ہے. یہ شعبد باز اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے نہیں ہوتے. یہ تو ہمیں اور ہماری بہنوں کو خدا جانے کس طرف لے کر جاتے ہیں. جو اصل راستہ تھا عبدیت کے حاصل کرنے کا وہ ہم نے بند کروا دیا اپنے اوپر اس طریقے سے کہ ذہنی طور پر ہم, ہماری بہنیں اور ہمارے بچے یہ دور اور بہت دور ہو گئے اللہ والوں سے. ذرا غور کریں, آپ ناراض تو ہوتے ہوں گے میری باتوں کے اوپر, اس لیے کہ یہ حقائق تلخی ہوتے ہیں, سچی سچی باتیں بری معلوم ہوتی ہیں, لیکن اس کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا, اس لیے میں ان کو ذکر کیا کرتا ہوں. وصف عبدیت حاصل کرنا ہر مومن اور ہر مومنہ کے اختیار میں, جس کی ترکیب میں نے بتا دی اور قرآن نے بتائی, وہ ترکیب میں نے نہیں بتائی, اور یہ بالکل ایک معقول بات ہے اور سب جگہ مشہور ہے. ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جس کے پاس بیٹھے گا وہ اثر اس کے اندر آ جائے گا, گویے کے پاس بیٹھنے والا گویا بن جائے گا, ڈھول تاشا بجانے والے کے پاس بیٹھنے والا ڈھول تاشا بجانے لگے گا, غنڈوں کے پاس بیٹھنے والا غنڈا بن جائے گا, بدماشوں اور لچوں کے پاس بیٹھنے والا لچا بن جائے گا, ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے والا کچھ نہ کچھ ڈاکٹر بھی سیکھ جائے گا, جاہل کے پاس بیٹھنے والا جاہل بن جائے گا, اور عالم کے پاس بیٹھنے والا علم حاصل کرنے والا بن جائے گا, علم والا بن جائے گا, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا اللہ والا بن جائے گا. کیا اس کے اندر بات ہے بتائیے؟ اتنا آسان نسخہ ہے جو قرآن کریم نے بتا دیا. آپ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی زندگی میں حیرت ناک انقلاب دیکھا ہوگا, حیرت ناک انقلاب. اور اللہ کے نیک بندوں سے کٹ جانے والوں میں حیرت ناک شرارتیں دیکھی ہوں گی, فساد دیکھا ہوگا. بھائی بجلی چلی گئی تو میں بھی ختم کروں پھر کیونکہ نیچے آواز نہیں جا رہی. بہرحال وصف ابدیت حضرت اشرف, دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو, ہماری بہنوں کو اور ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو وصف ابدیت عطا فرمائے اور اس سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت آسان ہے اور بہت ہی سہولت کے ساتھ یہ وصف حاصل ہو جاتا ہے. مزید انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا. بجلی چلی گئی, نیچے بھی خواتین پریشان ہو رہی ہوں گی گرمی کی وجہ سے, پر آواز بھی نہیں جا رہی ہوگی, اس لیے بس اسی پر بس کرتا ہوں. خدا کرے یاد رہے مجھے کچھ وصف ابدیت کے سلسلے میں اور عرض کر دوں, کہ یہ کام کی چیز ہے, اس سے ہم غافل ہیں بالکل. اس لیے ہم کبھی شیطان کے بندے بن جاتے ہیں, کبھی یہودیوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں, کبھی عیسائیوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں, کبھی ہندوؤں کی تقلید کرنے لگتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ابدیت نہیں ہمارے اندر. ابدیت آ جائے گی یہ سب چیزیں نکل جائیں گی, پھر تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ وصف پیدا فرمائے اور ہمیں اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی راستوں سے محفوظ رکھے اور جنت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بھائی بہنوں کو, ہماری اولاد کو, ہماری بیٹیوں کو راہ راست پر رکھے. شیطان کے اور شیطان کے چیلوں کے حملوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہمارے جان و مال, عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.